رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ
حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ
حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. سب سے پہلے میں ان تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور یہاں دعوت دی طالب علموں کو بھی اساتذہ کو بھی. گو کہ بہت سی کرسیاں خالی ہیں لیکن امید ہے کہ کچھ دیر میں بھر جائیں گی. دیکھیں ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی ہم سے یہ کہا گیا ہے, تقاضا کیا گیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے, ایک آئیڈیل, ایک ماڈل آف ہیومن ایکسلنس ہے, اس کو دیکھو اور اس کو کاپی کرو. بہت سے پہلو ہیں کاپی کرنے کے لیے, لیکن اس زمانے میں جب کہ عالم اسلام بہت سی مشکلات کا شکار ہے, داخلی خارجی, تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیرت طیبہ کی طرف دیکھیں, اسوہ حسنہ سے کچھ درس حاصل کریں. بقول علامہ اقبال, بے مصطفیٰ بے رسول خویش کے دین ہمیں اوست, کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ, کیونکہ دین کل کا کل وہ ہیں. اگر بے اون رسیدی تمام بو لہ بیست, اگر ان تک نہیں پہنچے تو بو الہبی اور بو لہبی ہے. دین تو وہ ہے جو انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا, دین وہ ہے جس کی انہوں نے تبلیغ کی, تعلیم دی. بس اگر تم دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی طرف دیکھو, ان کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھو. میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہ نقطہ بہت اہم ہے اور ہر دور میں اہم رہا ہے, کہ جس معاشرے میں اسلام سب سے پہلے آیا, مکہ و مدینہ جس کا قدیم نام حجاز مقدس ہے, اس معاشرے میں اسلام کی آمد سے قبل کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں زمانۂ جاہلیت. یہ لفظ جاہلیہ خود قرآن کریم کے اندر بھی کئی مقامات پر آیا ہے. جاہلیت کا زمانہ تھا وہ, اور حضور نے اس جاہلیت والے معاشرے کو ایک سویلائزڈ, ایک متمدن معاشرے میں تبدیل کر دیا, اور پھر مسلمانوں نے ایک ایسی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جس کو کم و بیش 1000 سال تک انجوائے کرتے رہے. ہر شعبے میں, ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی کامیابی ہی کامیابی تھی. اس زمانے کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہر شعبے میں نمایاں نام آپ کو مسلمانوں کے ملیں گے, خواہ وہ اسلامی علوم ہو, خواہ وہ سائنسی علوم ہو. بڑے بڑے ماہرین, بڑے بڑے علمی مراکز مسلمانوں کے ممالک میں, ریجن میں قائم ہوئے. دور دراز سے لوگ آتے تھے وہاں پر پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے, بالکل اسی طرح جس طرح آج ہمارا ٹیلنٹ امریکہ جاتا ہے, یورپ جاتا ہے, دنیا کے وہ خطے جہاں دوسری زبانیں بولی جاتی تھیں. آکسفورڈ اور کیمبرج میں 16th century تک عربی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی, اور وہ انہی مسائل کا شکار تھے جن مسائل کا شکار آج ہم ہیں, کہ جی ہماری اپنی زبان میں تعلیم کیوں نہیں ہو رہی ہے, انگریزی میں کیوں ہو رہی ہے, وہ کہتے تھے عربی میں کیوں ہو رہی ہے. اور پھر ان کے اساتذہ میرا خیال ہے وہی جواب دیتے تھے جو آج ہم دیتے ہیں, کہ ہم کیا کریں, ہمارے پاس اتنی کوالٹی کی کتابیں نہیں ہیں, لٹریچر نہیں ہے, ہم کہاں سے پڑھائیں. کوئی کوالٹی والی چیز ہے تو وہ انگلش میں ہے، لہذا انگلش سیکھو۔ تو یہ اسٹیٹس، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کیمسٹری میں دیکھیں، جغرافی میں دیکھیں، میتھمیٹکس میں دیکھیں، ایسٹرانومی میں دیکھیں، یہ جو سائنسز کی برانچ، میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیں، آپ کو ریمارکیبل کارنامے نظر آئیں گے، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ جانتے ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگ، ظاہر ہے کہ اب کورس کی کتابوں میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں، لیکن جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو علامہ اقبال کا یہ شعر، بلکہ یہ مصرع یاد آ جاتا ہے، ایک مصرع ہی کافی ہے علامہ اقبال کا، کہ تھے وہ آبا تو تمہارے مگر تم کیا ہو۔ یہ ٹھیک ہے، تمہارے آبا و اجداد تھے وہ، بہت کارنامے انہوں نے انجام دی، مگر تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا پروڈیوس کیا ہے، تم نے دنیا کے سامنے کیا پیش کیا ہے، تم نے انسانیت کے سامنے کیا پیش کیا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ معاشرہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا گیا ہے، وہ معاشرہ جو غیر مہذب معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن سے دور تھا، عرب کا معاشرہ جہاں قبائلی نظام تھا، جہاں کوئی جوڈیشری نہیں تھی، جہاں کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، جہاں کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، جہاں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں تھیں، کس طرح اس معاشرے کو حضور نے تبدیل کیا اور 23 سال کی مختصر مدت میں، اور 23 سالوں میں سے بھی اگر آپ حضور کی مکی زندگی کو نکال دیں، کیونکہ مکی زندگی تو مشکلات کا دور ہے، جب اسلام نافذ ہوا عملی طور پر وہ مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی کے صرف 10 سال ہیں، 10 سال میں یہ کس طرح ہو گیا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس نے آگے چل کے 1000 سال تک دنیا پر اپنا اثر، اپنا امپیکٹ اس طرح چھوڑا کہ آج تک وہ باقی ہے۔ اور صرف ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں، غیر مسلم برٹرینڈ رسل کو آپ پڑھ لیں، گسٹاو ون لوبو کو آپ پڑھ لیں، آپ جو فلاسفی آف ہسٹری کے لوگ ہیں، جو فلاسفی کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ویسٹ کے لکھنے والے، جو یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب یورپ میں ڈارک ایج تھا، اس وقت بھی مسلم دنیا میں بہت ترقی تھی، جب پورے یورپ جہالت کی گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت بھی مسلم یورپ، یورپ کا وہ پارٹ جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، وہاں فلورشنگ سویلائزیشن تھی، ایڈمٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اگر اس کا کوئی کلیو ہمیں مل جائے تو آج جو ہم اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، شاید ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ دو تین نکات جلدی جلدی، ظاہر ہے وقت نہیں ہے بہت زیادہ۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے علم کا فروغ۔ دیکھیں، جہالت کو دور کرنا ہے، زمانہ جاہلیت کو ختم کرنا ہے، جہالت تو علم سے دور ہوتی ہے نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام جو حضور نے کیا وہ علم کا فروغ ہے، سب سے پہلی وحی۔ کتنے فخر کی بات ہے کہ آج ہم اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں ہر جگہ، کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا تھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنے فخر کی بات ہے، لیکن فخر کرنا کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اسلام کی تبلیغ کا آغاز اقرا سے ہو رہا ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو حضور اس شرط پہ رہا کر رہے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، 10 سے 15 پرزنرز آف وار۔ ان کو اس بنیاد پر رہا کیا جا رہا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اس سے کیا میسج جا رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ کتنی اہمیت ہے حضور کے نزدیک اور کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں علم کی۔ اور پھر پے در پے قرآن کریم کی آیات علم کی فضیلت میں، شان میں، مجھے سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے بچے کو تقریباً یاد ہیں ہر ایک کو۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں 2-4 آیتیں اور 4-5 حدیثیں یاد ہوں گی علم کے حوالے سے، رٹی ہوئی ہیں۔ اور آپ کے تو کالج کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلمین۔ مسلمین بھی ہوتا تو کافی تھا، مسلمہ نہ بھی لکھا جائے تو کافی ہے۔ اگر کہا جائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم تو اس میں مسلمہ شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ آف کورس شامل ہوں گی اس کے اندر، لیکن بعض نسخوں میں مسلمہ بھی لکھا ہوا ہے تاکید کے لیے. تو علم کے ذریعے قومیں ترقی کرتی ہیں، علم کے ذریعے قومیں آگے بڑھتی ہیں. برٹرینڈ رسل جو ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا، بعد میں اس نے کرسچینٹی کو بھی ترک کر دیا، ایک کتاب اس نے لکھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن. وہ بہت ساری وجوہات اس نے بیان کی، ایک وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو کرسچینٹی کا جو ریلیجیس لٹریچر ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ کہہ رہا ہے، میں نے کرسچینٹی کے سارا لٹریچر نہیں پڑھا کہ میں اتنا بڑا کلیم کر سکوں، لیکن یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اسی گھرانے میں پیدا ہوا اور نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے اور پچھلی سینچری کا سب سے بڑا فلاسفر سمجھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کرسچینٹی کا جو لٹریچر ہے، ریلیجیس لٹریچر، اس کے اندر علم کی شان میں، علم کی فضیلت میں کوئی ایک سینٹینس نہیں ہے. علم کی فضیلت میں، علم کی شان میں کوئی ایک جملہ نہیں ہے. اور اگر ہم سے کہا جائے کہ علم کی شان میں، کوئی فضیلت میں کوئی آیت سنائے، حدیثیں سنائے، ہمارا بچہ بچہ سنا سکتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس اس قدر موٹیویشنل فورس موجود ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی 500 یونیورسٹیوں میں ہمارے کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے. ابھی ایک 800 والی لسٹ آئی ہے تو اس میں کچھ نام آ گئے ہیں ہمارے پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز کی. میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے، ہماری یونیورسٹی کا نام الحمدللہ 701 یا بتنے دو اس پہ آ گیا ہے، تو اس پہ ہم خوش ہیں. 500 والی میں تو آ نہیں رہا تھا نام، اب ہم نے لسٹ کو اور نیچے کر دیا کہ چلو دیکھتے ہیں کہاں پہ آتا ہے. 600 میں نہیں، یہاں پہ بھی نہیں آ رہا، چلو 700، 800، 1500 میں کر لیں، کہیں نہ کہیں تو نام آئے گا. ہاں کہیں اور ہمارا نام ٹاپ آف دا لسٹ میں آتا ہے، ٹاپ رینکنگ میں، کرپشن میں، بےمانی میں، چوری میں، اس کی رینکنگ میں دیکھیں تو ہمارا نام ٹاپ پہ آتا ہے. اور ہمارا ہی نہیں ہے، عالم اسلام کے اور ہمارے برادر اسلامی ممالک کا نام ٹاپ پہ آتا ہے. کبھی آپ مسلم ورلڈ میں نکل کر دیکھیں، جائیں مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، اتنے شاندار ایئرپورٹس آپ کو نظر آئیں گے، ایسی چوڑی چوڑی سڑکیں نظر آئیں گی، ایسی بھاگتی ہوئی کاریں نظر آئیں گی، بادشاہوں کے ایسے ایسے محلات نظر آئیں گے کہ ان محلات کے اندر جو 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 کاریں ہیں، جو گاڑیاں ہیں، وہ سلور کلر کی نہیں ہیں بلکہ سلور کی ہیں، سلور میٹل کی. ایک ایک شہزادے کے پاس پتہ نہیں کتنے رولز رائز ہیں، یعنی اتنا پیسہ ہے، اتنا سرمایہ ہے عوام کا لوٹا ہوا. لیکن نہیں ہے تو کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس کو فخر کے ساتھ آپ پیش کر سکیں. توجہ ہی نہیں ہے، پرائیورٹی نہیں ہے ہماری علم، نالج. پھر کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ضرور ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی ہے وہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ شاندار عمارتیں بنواتے ہیں، ایئرپورٹ بنواتے ہیں، سڑکیں بنواتے ہیں، پل بناتے ہیں، سمندر کے اندر آپ نے سرنگ بنا لی، بڑی کامیابی ہے. کیسے بنائی؟ کس کی ٹیکنالوجی ہے یہ؟ آپ کی ہے، یہ مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی ہے. تو مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں. ٹیکنالوجی نالج بیسڈ ہے. جب آپ نالج پہ کام کریں گے پھر آپ اپنی ٹیکنالوجی سے کامیابی حاصل کریں گے. تو وہ دین جو سب سے زیادہ علم سکھا رہا ہے، وہ دین جس کے نبی اور جس کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، بعثت معلمن، جن کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے آئے ہیں. وہ اس کے پیروکار دنیا میں جاہل رہے ہیں، ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ شرمناک حد تک نیچے ہو. کیسی عجیب بات ہے یہ. علم کے ذریعے قومیں ترقی کرتی ہیں، علم کی بنیاد پر مسلمان آگے بڑھے، علم کے ذریعے انہوں نے اپنا لوہا منوایا، ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں کام کیا انہوں نے۔ علم جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب صرف دینی علوم نہیں ہے، آف کورس دینی علوم کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن علم سے مراد وہ علم جس کو احادیث میں کہا گیا علم نافع، یوزفل نالج، وہ علم جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، اس علم کے حصول کے لیے کہا گیا۔ تو علم دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی بنا پر اسلام کامیاب ہوا وہ امن اور سکون، امن کے لیے کام کیا۔ قبائلی نظام تھا، قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کی دشمنیاں تھیں، طویل دشمنیاں۔ مدینہ کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے درمیان 150 سال سے جنگ جاری تھی۔ جنگ سے مراد لڑائی، ہر کچھ دنوں کے بعد لڑائی ہو رہی، ہر کچھ دنوں کے بعد لڑائی ہو رہی۔ جو ایک بچہ پیدا ہوا وہ بڑا ہوا، ایک سنتا ہوا کہ جی مجھے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے فلاں بزرگ کا خون کا بدلہ لینا ہے اور یہ کرنا ہے، وہ کہتے رہے اگر ہم میں سے کوئی وڈرا ہونا چاہے کہ نہیں میں تو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، خواتین اشعار پڑھ دیا کرتی تھیں اس کی مذمت میں، اور اکسایا جاتا تھا پھر اس کو۔ یہی سنتے ہوئے، یہی دیکھتے ہوئے دشمنی اور تعصب اور تنگ نظری اور لڑائی اور جھگڑا، اسی میں وہ بڑے ہوتے تھے ظاہر ہے۔ جب قبیلہ خزرج کے دو بزرگ آئے اور حضور سے ان کی ملاقات ہو گئی، حضور نے فرمایا میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اگر تم لوگ اس کو قبول کر لو تمہاری یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا، انہوں نے قبول کیا۔ پھر بعد میں گئے واپس، کچھ اور دو لوگوں کو لے کر آئے 18-20 افراد کو، پھر واپس گئے اگلے سال اور 70-75 افراد کو لے کر آئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں۔ اور پھر قرآن کریم نے کہا کن تم آدا ان فلفا بین قلوبکم، یہ انہیں کے لیے کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فاصبح تم بے نعمت ہی اخوانا، اس کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قبیلہ اوس کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، قبیلہ خزرج کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اسلام کی برکت سے ان کے درمیان اتحاد ہوا، اسلام کی برکت سے ان کے درمیان 150 سال سے جو جنگ جاری تھی، لڑائی جاری تھی، فضول لڑائی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ لڑائی ختم ہو گئی، بھائی بھائی بن گئے۔ انصار اور مہاجرین بھائی بھائی بن گئے، ہجرت کر کے جو لوگ مکے سے مدینے کی طرف گئے، حضور نے ایک مکی اور ایک مدنی بھائی کو کہا آج سے تم دونوں بھائی، اور وہ جو انصاری ہے اس نے اپنے بھائی کو، حضور نے منا دیا بھائی نا، ایسا بھائی سمجھ لیا کہ اس کو اپنی زمین میں شیئر کیا، اس کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، باقی اس کو بھائی سمجھا۔ تو اسلام لڑنے کے لیے نہیں آیا، لڑائی جھگڑے کو تیلی دکھانے کے لیے نہیں آیا، دو آدمیوں میں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو اکسانے کے لیے نہیں آیا، قبائلی جنگیں جو ہوتی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ مدینہ کے اندر جب حضور تشریف لائے تو آپ نے امن کا معاہدہ کیا، میثاق مدینہ، تمام قبائل کو شریک کیا، صرف مسلمان نہیں یہودی قبائل کو بھی شامل کیا گیا۔ جب تک امن و امان نہیں ہوگا، جب لڑائی جھگڑا ہوگی تو کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، امن و امان ضروری ہے ہر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے لیے، پیس۔ ابھی ہم لوگ بیٹھ کے اگر یہ باتیں کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ باہر فائرنگ شروع ہو جائے، فوراً آپ لوگ سوچیں گے باہر گھر جانے کا راستہ کہاں سے ملے گا، سکون چاہیے نا، پیس چاہیے۔ اگر ہنگامے ہوں گے، حالات خراب ہوں گے، کلاسیں آف ہوں گی ظاہر ہے، نہیں آئیں گے لوگ، یہ تو ایک تعلیمی ادارے کی بات ہو رہی ہے، پوری ریاست ایسی ہوتی ہے۔ جس ریاست کے اندر امن و امان نہ ہو، جہاں بم کے دھماکے ہو رہے ہوں، جہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہوں، جہاں لشکر کشی ہو رہی ہو، وہاں آپ سمجھتے ہیں کوئی علمی ایکٹیویٹی ہوگی، کوئی پروڈکٹیوٹی اس سوسائٹی سے توقع کرتے ہیں آپ؟ امن سکون ضروری ہے، حضور نے امن اور سکون کا معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب باہر والے حملہ آور ہوئے تو آپ نے مقابلہ کیا، خود یلغار نہیں کیا کسی پہ جا کے، ایگریشن نہیں کیا, انویژن نہیں کیا. ہاں اگر ہمارا دشمن لڑنا چاہتا ہے, مقابلہ کرنا چاہتا ہے, لشکر لے کر آ رہا ہے, تلواریں لے کر آ رہا ہے, گھوڑے لے کر آ رہا ہے, ہم نے بھی چھڑیاں نہیں پہنی, ہم بھی تیار, ہر گھڑی تیار ہو کامران ہیں ہم, پھر مقابلہ ہوا. لیکن ہماری طرف سے آغاز نہ ہو. تو اسلام امن چاہتا ہے, جنگجویانہ مذہب نہیں ہے اسلام, یہ پروپیگنڈا ہے اسلام دشمن لوگوں کا. وہ دکھاتے ہیں حضور نے 70 جنگیں لڑی, بھائی 70 جنگیں نہیں تھیں, وہ ان کا نام مورخین نے رکھ دیا جنگ, ان کا نام رکھ دیا گیا بعض اوقات کہ یہ جنگ تبوک, مثال کے طور پر غزوہ تبوک. اب ظاہر ہے اگر آپ نے سیرت کو نہیں پڑھا اور آپ سے کہہ رہا ہے ایک مسلمان رائٹر کہ ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ تبوک, تو آپ سمجھیں گے ہوئی ہوگی جنگ بھائی, جبکہ کوئی جنگ نہیں ہوئی, ایک لشکر گیا, پتہ چلا وہ مخالف لشکر وہاں پر آیا تھا, وہ جا چکا ہے, بھاگ گیا ہے, ڈر گیا ہے, کیا ہوا, چلا گیا وہ, یہ واپس آ گئے, اس کا نام رکھ دیا گیا جنگ تبوک. ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی, 70 جنگیں, 70 جنگیں نہیں, چند جنگیں ہیں ضرور, ان کی تعداد 10 بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر واقعی جنگ ہوئی, تلوار چلی, گھوڑے دوڑے, خون بہا, لوگ مارے گئے. لیکن ان تمام جنگوں میں جس کو 70 کہا جا رہا ہے, ان تمام جنگوں میں کل مارے جانے والے انسانوں کی تعداد, جن میں مسلمان بھی شریک ہیں, جس میں مشرکین بھی شریک ہیں, جس میں یہودی بھی شریک ہیں, ان کی تعداد 1000 سے کم ہے, آلموسٹ 900 something. اور یہ جو 1000 سے کم تعداد ہے, اس تعداد کے اندر 450 بنو قریظہ کے وہ یہودی بھی شامل ہیں جن کا قتل ہونا ڈسپیوٹیڈ ہے ہسٹری میں. اگر وہ 450 آپ نکال دیں گے تو دس فیگر ول گو ڈاؤن ٹو آلموسٹ اراؤنڈ 600. 70 جنگیں, کتنے آدمی مارے گئے, 600 میکسیمم لگا لیں, 1000. کوئی پوچھے دنیا سے جا کر فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے تھے, افغانستان پر جب حملہ کیا کتنے لوگ مارے گئے, عراق پر جب بمبارڈمنٹ ہوئی کتنے لوگ مارے گئے. 14,000 ٹن ایکسپلوسیو صرف شہر بغداد پر گرایا گیا. اور پھر ان تمام جنگوں کا حاصل کیا ہوا, ان تمام جنگوں کا حاصل کیا ہے, وہ جنگ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 جنگیں تھیں, جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں 1000 سے بھی کم لوگ مارے گئے, تو اس 10 سال کے بعد اس روئے زمین پر 70 لاکھ افراد ایسے تھے جو پہلے ستاروں کے سامنے, چاند کے سامنے, پتھر کے سامنے, بت کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے, درختوں کے سامنے, حیوانات کے سامنے, اب وہ خدا وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو جنگ تھی, اس جنگ کے اندر کچھ قاعدہ قانون اصول, وچ از کالڈ دی وار ایتھکس, وار ایتھکس انٹروڈیوس کروایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس سے پہلے ایسا کوئی قانون نہیں تھا. اور وہ جو آج بھی لوگ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان وار, فلاں, یہ پریکٹیکلی ایسے ہی تھا. لیکن یہ حضور نے مسلمانوں کو جب بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ دیکھو جس سے جو تمہارے مقابلے پر آئے اس سے مقابلہ کرنا, جو فرار ہو جائے پیچھا نہیں کرنا, جو مارا جائے تو اس کی لاش کی توہین نہیں کرنا, اس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑانا, اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند نہیں کرنا, اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹنا مت, جس کو کہتے ہیں مسلح کرنا, منع کیا حضور نے. فرمایا کبھی کسی کی لاش کا مسلح نہ کرنا, چاہے کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. کتے کی لاش کی توہین کے بھی آپ نے منع کی. جنگ بدر میں مشرکین جو مر گئے میدان جنگ میں, ان سب کو آپ نے ایک کنواں تھا اس کے اندر ڈال کے پھر بند کر دیا, حالانکہ لاشوں کو جو میدان میں چھوڑ کے جاتے ہیں دشمن کی لاشیں ہیں, نہیں, ان کو بھی آپ نے ایک کنویں میں ڈال کے اس کو مٹی ڈالا. انسان کی لاشیں ہیں, بے شک ان سے ہماری دشمنی تھی لیکن اب وہ مر گئے, ابھی انسان کی باڈی ہے, یہ وحشی درندے آ کے ان کو نوچیں گے, یہ انسانیت کی توہین ہے. آپ نے مشرکین کی لاشوں کو بھی دفن کیا. فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں داخل ہو تو وہاں پر گھروں میں جو لوگ موجود ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، کھیتوں کو آگ نہیں لگانا، پانی کو گندا نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، مکانات کو بلڈوز نہیں کرنا، یہ انسٹرکشنز ریٹن موجود ہیں۔ یہ جو جنیوا کنونشن اور فلاں کنونشن، یہ 20th century میں جا کے احساس ہوا انسان کو کہ جنگ کے اندر کوئی کنونشن بھی ہونا چاہیے، جنیوا کنونشن۔ ایک طرف جنیوا کنونشن کے سگنیٹریز میں دنیا بھر کی قومیں شامل ہیں، دوسری طرف جو گوانٹانامو بے اور جو ابو غریب جیل کے اندر ہو رہا ہے وہ جنیوا کنونشن کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ آج ہمیں انسانیت کا درس دینے والے، انسانی حقوق کی بات کرنے والے، ان کے اپنے کردار دیکھیں۔ وار ایتھکس انٹروڈیوس کروایا اسلام نے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جنگ نہیں ہے کسی سے، یہ جو ہمارے مقابلے پہ آیا ہے یہ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، ہم اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں، موقع ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، ادروائز جنگ نہیں چاہتے ہم، امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، مگر امن کے لیے اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ہماری طرف سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ ہوگی سب کا نقصان ہوگا۔ آج عجیب بات ہے کہ اسلام کے نام پہ بعض لوگ جو ہے ہر طرف انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکا رکھی، ہر ایک سے جنگ، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک کو قتل کرنا، کفار و مشرکین نہ ملے تو مسلمانوں کو ہی مار دو، انسان کی توہین کرو، بھیانک طریقے سے، دردناک طریقے سے انسانوں کو قتل کرو، انسان کو زندہ جلاؤ، یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں قرآن و سنت میں کون سا ایسا جرم ہے جس کی سزا اسلام میں یہ ہو کہ انسان کو زندہ جلا دو؟ اور آج یہ اسلام کے نام پہ نعرہ ہے، تکبیر کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بینر لگا کر اس کے آگے انسان کو ذبح کرو، اس کی ویڈیو بنا کے ریلیز کرو۔ تو وہ اسلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو امن کا دین ہے۔ اسلامی معاشرے میں اگر غیر مسلم مسلم رہتا ہے، مدینہ میں اگر یہودی شامل ہیں، یہودیوں کو اس میثاق مدینہ کے معاہدے میں شریک کیا گیا، دے ور آلسو سگنیٹریز آف دیٹ مدینہ ایکارڈ۔ اور نہ صرف یہ کہ شریک کیا گیا بلکہ اس میں جو جملہ ہے، کبھی جا کے پڑھیں سیرت ابن ہشام میں، سیرت ابن اسحاق میں، طبری میں، کہ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اس معاہدے میں جتنے بھی قبائل شریک ہیں یہ سب امت واحدہ ہیں، ایک امت ہے۔ یہودی بھی شریک ہیں بھائی اس میں، ایک کاز کے لیے ہو رہا ہے، وسیع تر کاز۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ریجن کو ہمیں امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کافر ذمی، ان کی حفاظت، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ہے۔ اگر کوئی جا کے ان کو قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اسلامی ریاست ذمہ دار ہے، اسلامی ریاست سے پوچھا جائے گا۔ حضرت علی کے زمانے میں، حضرت علی کے کنٹرول والے علاقے میں کچھ دہشت گرد داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد غیر مسلم خواتین، کرسچنز جو وہاں رہتی تھیں، ان کو ان کے ہاتھوں سے زیورات لوٹ کے لے گئے، چھین کے، قتل نہیں کیا، خدا نہ خواستہ کوئی ریپ نہیں کیا، لیکن زیورات لوٹ کے لے گئے۔ وہ فریاد کرتی رہیں، حضرت علی نے خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے خطبۃ الجہاد، اس میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے ساتھیوں کے لیے کہا کہ اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ کچھ لوگ دہشت گرد اور داخل ہوئے اور ذمی عورتوں کے ہاتھوں سے وہ زیورات چھین کے اور لوٹ کے لے کے چلے گئے، اور تم منہ دیکھتے رہ گئے؟ ہماری ذمہ داری تھی ان کی حفاظت، غیر مسلم لوٹ کے لے کے چلے گئے۔ اسی خطبے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ اس پر اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ آج اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم جوڑے کو اینٹوں کی بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا، پوری پوری آبادی کو آگ لگا دی گئی. کیوں؟ کچھ لوگ چیمپئن ہیں توہین رسالت توہین قرآن, وہ خود آگے بڑھ کے سزا دینا چاہتے ہیں, خود ہی جج ہیں, خود ہی وکیل ہیں, خود ہی پولیس ہیں, خود ہی ایگزیکیوٹ کرنے والے. انارکی ہے, انارکی. کبھی آپ ایک اچھا سویلائز سوسائٹی قائم نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یہ مجرم ہے, خود ہی سزا دے دیں. پھر کسی کی نگاہ میں آپ مجرم ہیں, وہ آپ کو آ کے سزا دے دیں. یہی ایک قبائلی نظام تھا, اسی کو زمانہ جاہلیت کہا گیا. اسلام آیا تو سویلائزیشن آئی نا. سویلائزیشن کا مطلب لا لیسنیس نہیں ہے. بس اذان کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی ہے, اسی پہ ختم کروں کہ اسلام نے ایک اسلامک سویلائزیشن کی بنیاد رکھی. دو میجر فیکٹر کی طرف میں نے اشارہ کیا, نالج اینڈ پیس. جب تک یہ دو چیزیں کسی سوسائٹی کے اندر نہیں ہوں گی آپ کسی اچھی سویلائزیشن کی بنیاد رکھ نہیں سکتے. کیا وجہ ہوئی کہ 1000 سال تک سیاہ و سفید کا مالک ہونے کے بعد بالآخر یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, آج ویسٹ کی طرف چلی گئی, آج وہ انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو, کل تک جو چیز ہمارے پاس تھی وہ ادھر چلی گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, جب تک ہم نے درسگاہوں کو آباد کیا ہم عروج پہ چلتے رہے, جب ہم نے درسگاہوں کو ویران کیا ہمارے حکمرانوں نے حرم سراؤں کو آباد کیا, محلات تعمیر کیے, باغات بنائے, تو آپ دیکھیں وہ ترقی کا سفر رک گیا. جب ہمارے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی, ہم ایک دوسرے کے در پے ہو گئے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے, تو امن و امان پیس یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تھے. جب تم نے اس کی نعمت کو چھوڑ دیا, امن و امان کی جگہ خانہ جنگی شروع کر دی, ایک دوسرے پر پل پڑے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے فتوے دینے لگے, ایک دوسرے کے در پائے ہو گئے, اب ظاہر ہے کہ وہ نعمت چھن گئی تمہارے ہاتھوں سے, یہ وہاں چلی گئی کہ جو اس کے زیادہ حقدار تھے. اب اگر تمہیں واپس چاہیے, سمپل ہے, اسی راستے پر, اسی طریقے پر جو قرآن کا طریقہ ہے, جو سیرت طیبہ کا طریقہ ہے, آج دوبارہ چلنا شروع کر دو, واپس تمہارے پاس یہ چیز آ جائے گی. دیز آر دی فیکٹرز, یہ فیکٹرز ہیں نا, وہ جو فیکٹرز ہیں یہ لاجیکل فیکٹرز ہیں اور اس کے لاجیکل کانسیکوینسز ہیں. جب آپ وہ فیکٹر اپلائی کریں گے تو وہ کانسیکوینسز سامنے آ جائیں گے. دوبارہ آپ میدان میں آئیں, پھر آپ یہ کام شروع کریں, تو آپ دوبارہ, آپ جس کو کہتے ہیں اپنی عظمت رفتہ کی بحالی, وہ عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے, وہ رینیسنس, وہ نشأت ثانیہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں, وہ اسلام کی سربلندی, وہ غلبہ دین. تو وہ غلبہ دین جو آپ فوجی غلبہ چاہتے ہیں, فوجی غلبہ بعد میں ہوگا, پہلے علمی غلبے کے لیے تو کام کریں. اگر آپ نے علمی غلبے کے لیے کام کر لیا, اقتصادی غلبے کے لیے کام کر لیا, ثقافتی غلبے کے لیے کام کر لیا, فوجی غلبہ بھی آپ ہی کا ہوگا. بہت شکریہ.